اور وہ کمی کہ جس نے دنیا کو بے جان کر دیا ہے، مغربی تمدن کا بحران اور دور حاضر کا انسان ہے۔ اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عقلانیت کی ایک ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں معنویت کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ فوکلیٹ کے نقطہ نظر سے یہ وہی اسلامی انقلاب کی مخصوص خصوصیت ہے کہ جس نے اس انقلاب کو دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے اور ایک نئے آئیڈیل اور نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے بقول موجودہ انقلابوں کے سلسلے کے درمیان اسلامی انقلاب کی جدت سیاست کی دنیا میں عقلانیت اور معنویت کے درمیان اسی تلاطم کا اصول ہے، اور یہ عقلانیت اور معنویت کے درمیان ایسی تلازم کا اصول ہے، اور یہ تلازم یا تعلق عصر حاضر کے انسانوں کی ضرورت کا جواب ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے نئے پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام منار نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، سورج کا اگر وجود نہ ہو تو رات کا اندھیرا کبھی نہ چھٹے، دن کی روشنی کبھی نہ مدار نہ ہو۔ اس لیے سورج کا وجود اگرچہ بادلوں کی اوٹ میں ہی کیوں نہ ہو، انتہائی ضروری ہے تاکہ دن کے نمودار ہونے کی خبر لا سکے۔ امام کا وجود اگرچہ پردہ غیبت میں ہو، انتہائی ضروری ہے اس لیے کہ آپ کا وجود پردہ غیبت میں بھی ظلمتوں میں روشنی کا سبب ہے۔ اگر امام علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو یہ دنیا ظلمتوں اور فساد سے اتنی تاریک ہو جاتی کہ ایک پل بھی اس میں گزارنا مشکل ہو جاتا۔ امام علیہ السلام بادلوں کے اوٹ میں چھپے سورج سے خود کو تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، زمانے غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے۔ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل، ظلم و فساد، خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام امام کے ظہور سے مشروط ہے، اس لیے اس کو فرج یعنی آسانی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی آسانی اور آسائی جس میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا ماحول جس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہ ہو، بس ایسے وقت کی دعا کرنا اہم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تاجیل ظہور کی دعا بکثرت کیا کرو، کیونکہ یہی دعا تمہارے لیے فرج ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے میلاد مسعود کے موقع پر پورے ایران میں اسلامی جشن و میلاد کی محافل کا انعقاد۔ ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ صدر مملکت کا ابو شہر میں خطاب۔ تحریک حماس معاہدے کے مطابق صہیونی قیدیوں کو رہا کر رہی ہے۔ ثالث ممالک کا اعلان۔ اور اب کیہان کی بات سرخیاں۔ امریکہ اور سینی حکومت کی دھمکیوں سے پسپائی تحریک حماس اپنے موقع پر ڈٹی رہی۔ زیادہ زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی ملت ایران کی امریکہ سے انتہائی نفرت کا باعث بنے گی۔ خطیب نماز جمعہ۔ اور سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ ٹرمپ مودی اعلامیہ کی طرفہ گمراہ کن، نئی دہلی کو جدید امریکی ہتھیاروں کی فراہمی باعث تشویش۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئی ایف سی سربراہ کی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے ملاقاتیں۔ خیبر پختونخوا سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں، 15 خواجہ ہلاک، 9 4 جوان شہید۔ اور اب اخبار ایکسپریس کی بات سرخیاں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمت تحریک حماس نے اسرائیلی حراست میں موجود 369 فلسطینیوں کے بدلے مزید 3 اسرائیلی ارغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ افغان طالبان بدستور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے بڑھ رہے ہیں، اور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے۔ 390 یہودی مذہبی رہنماؤں کا سخت پیغام۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے خط اور رد عمل۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان آرمی چیف کو 2 ہفتوں میں 3 خط لکھ چکے ہیں، تاہم جنرل سید آصف منیر اپنے منصب، آئینی اور قانونی تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے یا کوئی بھی ذاتی مصلحت خاطر میں لائے بغیر متذکرہ خطوط کے اپنی ذات تک پہنچنے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ خطوط ایسے وقت میں لکھے گئے ہیں جب عمران خان مختلف سزاؤں میں جیل کاٹ رہے ہیں اور انہیں مزید مقدمات کا سامنا ہے۔ جمعرات کے روز وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کے اعزاز میں دیے گئے زہرانے کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جنرل آصف منیر کا متذکرہ خطوط ملنے کی نفی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو وہ انہیں پڑھے بغیر وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیں گے۔ اس ضمن میں سیکورٹی ذرائع پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا خط نہیں ملا اور نہ کسی کو ان کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ واضح رہے کہ پاک فوج کے سربراہ کو عمران خان کی طرف سے 8, 3, اور 13 فروری کو متذکرہ خط بھیجے گئے۔ پہلے خط میں پالیسیوں میں تبدیلی کی اپیل کی گئی، دوسرے میں بانی پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا کہ گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضہ کیا گیا، جبکہ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری کے مطابق تیسرے خط میں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ اٹھایا گیا اور دہشت گردی کی وجوہات پر بات کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے خطوط کے مطابق عمران خان نے دعویٰ کیا کہ انہیں جیل میں موت کی چکی میں رکھا گیا اور یہ کہ میرے سارے کیسوں کے فیصلے دباؤ ڈال کر کروائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جیل ذرائع عمران خان کے الزامات کی بارہا تردید کر چکے ہیں۔ انہیں آرام و تعام سمیت فراہم کی گئی تمام سہولیات کا گاہے بگاہے میڈیا پر تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پی ٹی آئی کے قانونی ماہرین کا موقف ہے کہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ کھلے خط ہیں جنہیں ہر خاص و عام پڑھ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر ظفر کے مطابق کھلے خط میں کسی بات کی نشاندہی اور نصیحت کر دی جاتی ہے اور لکھنے والا امید رکھتا ہے کہ یہ اس پر عمل ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جواب چاہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ممکن ہے کہ عمران خان چوتھا خط بھی لکھ دیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا صلاح اللہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا خط فوج کے خلاف بیانیہ اور پروپیگنڈا کرنے کا بہانہ ہے، جس کا آرمی چیف نے مختصر اور جامع جواب دیا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ ہندوستان اخبار ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، ٹرمپ مودی ملاقات اور گفت و شنید، دونوں قائدین کا ہند امریکہ تعلقات کے دائرے اور کاروباری حجم کو بڑھانے کا فیصلہ، یکساں سول کورٹ کا نفاذ، صوبائی حکومت کے دائرے اختیار میں نہیں، سعودی جانے والے پاکستانی مسافروں کے لیے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ضروری، اسرائیل کی جنگ بندی، معاہدوں کی خلاف ورزی، غزہ و بیروت میں فضائی حملے۔ اور سامعین، اخبار انقلاب کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ ارجنٹائنا روہنگیا نسل کشی میں کیس میں برمی فوجی لیڈروں کی گرفتاری وارنٹ جاری، برطانیہ قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی کرنے والے پر حملہ، جامعہ ملیہ کے احتجاجی طلبہ کے پوسٹر مخالف کے بعد ہٹائے گئے، اور سری نگر دکانوں سے جماعت اسلامی سے منسلک 668 کتابیں ضبط کی گئیں۔ اور سامعین، اخبار انقلاب نے ایک کالم لکھا ہوا جس کا عنوان ہے میرا ماضی کتنا امیر تھا میں غریب ہوں۔ کالم نگار شاہد لطیف لکھتے ہیں کہ عنقریب 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان منایا جائے گا، اسی مناسبت سے یہ مضمون قلم بند کیا ہے کہ تاکہ لوگ مادری زبان کی اہمیت کو سمجھیں، خود بھی سیکھیں اور نئی نسل کو بھی سکھائیں۔ جو لوگ مادری زبان کی قدر نہیں کرتے ان کی مثال ماں کی قدر نہ کرنے والوں جیسی ہے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت داغ کا کلام زیر مطالعہ تھا، ان کی مشہور غزل فلک دیتا ہے جن کو عیش ان کو غم بھی ہوتے ہیں سامنے تھی، اچانک ایک مصرے پر ٹھہرنا پڑا، اس کی وجہ وہ لفظ تھا جو داغ نے بطور قافیہ باندھا تھا، ہم غم ماتم مرہم کے قوافی میں ایک قافیہ تھا تمام، اس لفظ سے میری شناسائی نہیں تھی، فوراً لغت اٹھائی، تمام کا معنی معلوم ہوا تو خوشی بھی ہوئی اور شعر بھی سمجھ میں آ گیا. خوشی اس لیے ہوئی کہ میرے ذخیرے الفاظ میں نئے لفظ کا اضافہ ہوا. تمام کا معنی ہے جڑواں، ایک ساتھ پیدا ہونے والے بھائی بہن، جنہیں اب اکثر گھروں میں جڑواں بھی نہیں ٹوئنز کہا جاتا ہے. کہنی ضرورت نہیں کہ اردو سے میرا تعلق تب سے ہی ہے جب سے میں چشمے حیرت سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور شعور نے آنکھ نہیں کھولی. تب سے لے کر اب تک ہزاروں الفاظ سیکھے، اس کے باوجود آج بھی ایسے مواقع آتے ہیں جب لغت اٹھانی پڑتی ہے. بسا اوقات لغت ہی میں کھو جاتا ہوں اور اصل تحریر، مقالہ یا کتاب دھری کی دھری رہ جاتی ہے. یہ کیفیت تب بھی ہوتی ہے جب انگریزی کا کوئی مقالہ یا کتاب زیر مطالعہ ہوتی ہے، مگر انگریزی کے نئے الفاظ سے آشنائی حاصل کر کے اس فرحت و مسرت کا احساس نہیں ہوتا جو اردو الفاظ سیکھ کر ہوتا ہے. شاید اس لیے کہ اردو ماضی زبان ہے. میرے لیے کسی نئے لفظ سے ملنا، اس کا معنی جاننے کی کوشش کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا ایسا مداوع ہے جس کے لیے نئے دور کے لوگ نت نئے نئے حربے آزماتے ہیں، اور ان حربوں کو اسٹریس بسٹر کہتے ہیں، یعنی ذہنی تکان دور کرنے کی تدبیر. آج کل کام کے دوران کچھ نہیں تو موبائل گیمز کے ذریعے ہی لوگ اسٹریس سے نمٹنے لگتے ہیں. میرا گیم نیا لفظ ہے اور یقین جانیے اس سے اتنی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ تکان کبھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ میلان طبعہ ہے. اکثر کوئی نیا لفظ سیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان کو سیکھنے کی طرح نہ سیکھ کر اردو والے اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. اس زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ انہیں دیگر زبانوں کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. مثلا ایک مرکب لفظ ہے، نقطۂ نو گریز، فیروز اللغات صفحہ 1439. اس کا معنی یہ کہ روشنائی کی وہ بوند جو قلم کی نوک سے کاغذ پر ٹپک پڑے. اس میں شک نہیں کہ اب روشنائی والا قلم نہیں رہ گیا جس کی نوک سے روشنائی کی بوند کاغذ پر ٹپک پڑے، مگر لفظ موجود ہے جس کو عوامی حافظے میں رہنا چاہیے کہ نئے دور کا بھروسہ نہیں ہے، اس میں پرانی چیزیں بھی لوٹ کر آتی ہیں. کیا عجب ہے کہ روشنائی والا قلم نئی تہذیب کے زیر اثر بطور فیشن اثر نو چلن میں آ جائے. مطالعے کے دوران قلم کاغذ یا بیاض لازماً میرے پاس ہوتے ہیں. جب بھی کوئی نیا لفظ گزرتا ہے اسے لکھ لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ معنی کے ساتھ لکھوں اور یہ بھی درج کر لوں کہ لفظ کس سیاق میں آیا. کبھی کبھی حوالہ لکھنا رہ جاتا ہے، مثلاً شعر نقل کر لیا مگر نیا لفظ سیکھنے کے جوش میں یہ نہیں لکھا کہ شاعر کون ہے. ایسا ہی ایک شعر، بے سود ہے تیرا گلے تلخ کلامی، حنزل سے سوا تلخ ہے جو بات کھری ہے. بیاض میں یہ شعر لفظ حنزل کی وجہ سے نقل کیا گیا ہے. اب تلاش کر رہا ہوں تو شاعر کا نام نہیں مل رہا ہے. اس وقت حنزل میرے لیے نیا لفظ تھا، اور یہ ایک پھل ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، اسے انڈرائن کا پھل بھی کہتے ہیں. میری بیاض میں ایسے اور بھی کئی الفاظ جا بجا لکھے ہوئے ملیں گے، مثلاً خفاس، چمگادڑ، غربال، چھلنی، نصب، در دل عاشق ناب در غربال، یعنی عاشق کے دل میں صبر اور چھلنی میں پانی نہیں ٹھہرتا. نجیب الطرفین ایشا تھا جس کے ماں باپ دونوں اچھے حسب و نصب کے ہوں. سہنک، چھوٹی رکابی، تباغ، تشتری اور ایسے ہی درجنوں الفاظ میں ہر اس شخص کے غریب مانتا ہوں جس کے پاس ماضی زبان کے الفاظ کا ذخیرہ بہت محدود ہے اور جسے گفتگو میں غیر زبانوں کے الفاظ کا سہارا لینا پڑے. غریب وہ بھی ہے جو استطاعت کے باوجود بازار سے ضرورت کی اشیاء کے بجائے ایسی چیزیں خریدنے کا شائق ہو جن کا نئے دور میں رواج ہے اور جن سے نام نہاد معیار زندگی جھلکتا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، نور ایمان.
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آسٹریلیا کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، مغربی معاشروں کی ایک بڑی مشکل مادی اور بے روح زندگی سے لوگوں کی اکتاہٹ اور مایوسی، مانوی نشاط کا خلا اور اعلیٰ اور امید بخش مقاصد کا فقدان ہے۔ دریا اثنا خواتین کے لیے یہ صورتحال برداشت کرنا، جو دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ سماجی اور ذہنی مسائل کا شکار ہیں، زیادہ دشوار ہے۔ نیز ان میں سے بہت سی خواتین مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر بہت سی مغربی خواتین ایک معنوی پناہ گاہ کی تلاش میں رہتی ہیں، تاکہ مغرب کی اخلاقی برائیوں کے دلدل سے نجات حاصل کریں، نیز اپنے نفسیاتی مسائل کا بھی ازالہ کر سکیں۔ نکول کوئن بھی انہی خواتین میں شامل ہیں جو اپنے ماحول سے ناخوش تھیں اور اس کو بدلنا چاہتی تھیں۔ نکول کوئن امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پیدا ہوئیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنی دادی سے متاثر تھیں جو عیسائی تھیں، لیکن جیسے جیسے نکول کوئن بڑی ہوتی گئیں، عیسائیت سے متعلق ان کے ذہن میں ابہامات بھی جنم لیتے رہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں گرجا گھر جاتی تھی اور وہاں کے اعمال انجام دیتی تھی، لیکن پھر بعد میں بہت سی چیزوں کے حقائق کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مثلا کیا جنت اور جہنم حقیقت میں ہیں؟ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ جب خدا سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایسی صورت میں وہ دیگر مکتب فکر کا مطالعہ کرتی رہیں۔ اس ضمن میں وہ کہتی ہیں کہ کئی سال سے میری حالت کسی شکست خوردہ آدمی کی طرح تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں ایک مختلف چیز کی تلاش میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ نکول کوئن امریکی سماج میں رائج برائیوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ شبانہ یا نائٹ کلبوں کی فوٹوگرافر تھیں، اور ان کے لیے غیر اخلاقی کاموں کی طرف جانے کی زمین پوری طرح سے ہموار تھی۔ وہ اس زمانے کی اپنی صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ شراب پینا شروع کر دی، جو بہت جلد میرے لیے ایک عادت بن گئی۔ پارٹیوں اور غیر اخلاقی اجتماعات میں شرکت کرنا میرا شیوا بن گیا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی روح کو ناپید کر رہی ہوں۔ اپنے طرز زندگی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ایک مادیت پسند انسان میں تبدیل ہو گئی، جس کے کوئی خاص عقائد نہ ہوں۔ انسان کی پاک فطرت اور نفسانی خواہشات کے مابین جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، اور دینی مانوی ماحول میں رہنے والے بعض انسانوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ناراضگی کا احساس کرتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دوران اگر انسان کسی طرح اپنے آپ کو خدا اور اپنی پاک فطرت کے قریب کر لے، تو پھر وہ بتدریج گناہ اور دیگر برے اعمال سے دور ہو جائے گا۔ ایسا ایک واقعہ نکول کوئن کے ساتھ بھی ایک مسلمان سے جان پہچان کے بعد پیش آیا۔ حسب معمول ایک دفعہ نکول کوئن فوٹو کھینچنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ گئیں، جہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ مسلمان شخص اور نکول کوئن کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، اور مسلمان کے جوابات نے نکول کوئن کو اس دین الہی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نکول کوئن اپنی بعض دوستوں کے کہنے پر انٹرنیٹ پر امریکی نو مسلموں کی تقاریر کے ویڈیو کلپ دیکھتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے تجسس کی بنا پر وہ ویڈیو کلپ دیکھے۔ آہستہ آہستہ اس طرح کی تقاریر کے ویڈیو دیکھنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب لوگ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو میری صورتحال سے مشابہ ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کا حال بھی میرے جیسا رہا ہے۔ یہ تمام افراد پہلے عیسائی تھے، انہوں نے استقامت کی، اور بالآخر ان کو ایسی چیز مل گئی جس میں ان کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو چیز میرے لیے بہت دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر افراد کے ذہن میں مسلمان ہونے سے پہلے میری طرح بہت زیادہ سوالات تھے، جن کے صحیح جواب ان کو دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد بھی نہیں ملے تھے۔ تو کیا واقعاً میرے سوالوں کا جواب بھی ان کی طرح خدا پر سچا ایمان تھا؟ اس کے بعد نکول کوئن دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتی ہیں، اور اس بارے میں متعدد کتاب پڑھتی ہیں۔ وہ ایک مسجد میں دینیات کی کلاس میں بھی شرکت کرتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہری ایمان کو مؤثر نہیں سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ مسلمان ہونا ایسا عمل ہے جسے آپ دل سے محسوس کریں، ورنہ یہ عمل مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کرنا، باپردہ ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنا ہے اور ان کے تئیں ذمہ دار بھی ہونا ہے۔ نکول کوئن شروع سے ہی گناہ کے راستے پر چلنے سے رنجور تھیں اور اپنی بے مقصد زندگی میں مثبت تبدیلی کی خواہاں تھیں۔ اب اسلامی اقدار سے واقف ہونے کے بعد اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، مہینوں کے بعد ایک احساس میرے وجود میں پیدا ہوا، زندگی سے عشق کا احساس۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز میرے دل و دماغ میں فروغ پا رہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا لیکن اچھا احساس تھا۔ میں ایسی چیز کی تلاش میں تھی جو میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے، ایسی تبدیلی جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ نکول کوئن کی طرز زندگی اور نظریات میں تبدیلی کو ان کے ایک یادگار واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسجد کی کلاس میں جانے کے لیے مناسب لباس ڈھونڈ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کپڑوں کی اپنی الماری کھولی تاکہ کوئی مناسب لباس پہن لوں، لیکن میرے کپڑوں میں ایسا کوئی لباس نہیں تھا جو دنیات کی کلاس کے لیے مناسب ہو، کیونکہ اب میں تنگ اور نیم اوریاں لباس پہننا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح کے کپڑے اب مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ شاید یہ بات ناقابل یقین لگے لیکن میں نے سارے کپڑے پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیے۔ میں اسی جگہ پر بیٹھی رونے لگی اور اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مجھے ابھی کپڑے نہیں چاہیے، میں ابھی کپڑے نہیں پہننا چاہتی۔ پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ الماری میں کوئی لباس نہیں بچا تھا کہ پہن سکوں، لہذا اسی دن میں نے بازار سے کئی جوڑے کپڑے خریدے جو پہلے والے کپڑوں سے لمبے اور اوریانیت سے آری تھے۔ جب میں نے نئے کپڑوں کو پہنا تو مجھے اچھا محسوس ہوا۔ جب ان کپڑوں میں باہر نکلی تو ایک خاص افتخار محسوس کر رہی تھی۔ مسجد میں پہنچی تو معلم اور ہم جماعتوں کا رد عمل بہت عجیب تھا، کیونکہ کلاس میں طالبات کے لیے حجاب لازمی نہیں تھا لیکن میں نے خود ہی مناسب کپڑے پہنے تھے۔ لمبے عرصے تک مطالعے اور دنیات کی کلاسوں میں شرکت کے بعد نکول کوئن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور باحجاب مسجد میں گئیں۔ مسجد میں انہوں نے امام مسجد کے سامنے کلمہ پڑھا۔ وہ ان خوبصورت اور یادگار لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مسجد کے امام نے کلمے کے شیریں ترین اور خوبصورت ترین الفاظ پڑھنے اور ان کا صحیح تلفظ ادا کرنے میں میری مدد کی اور میں نے عربی اور انگریزی میں کلمہ پڑھا۔ نکول کوئن کے باقاعدہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے طرز زندگی، رفتار و کردار اور افکار و نظریات کی تبدیلی میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی میری زندگی میں ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی، نیز میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ جو راستہ میں نے چنا تھا اس پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ میں تہ دل سے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شروع شروع میں نکول کوئن کے والد ان کے مسلمان ہونے پر ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کے کردار اور طور طریقوں میں تبدیلی دیکھی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ وہ اس بارے میں اپنی والدہ کے خیالات سے متعلق کہتی ہیں، وہ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں میری زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بخوبی مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں کا انداز بدل گیا ہے اور جو حرام کام میں پہلے انجام دیتی تھی وہ سب میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ دی کہ مسلمان ہونے کے بعد خدا اور میرا رابطہ نزدیک تر ہو گیا ہے، تو ان سب باتوں سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ اب نکول کوئن نے نہ صرف اپنا پہلا کام یعنی شبانہ کلبوں میں فوٹوگرافی کا کام چھوڑ دیا، بلکہ وہ اسلام کی فعال مبلغ میں تبدیل ہو گئیں اور اپنی دوستوں کی مدد سے راہ اسلام دوسروں کو دکھانے کے لیے کئی دستاویزی اور غیر دستاویزی فلمیں بھی بنا ڈالی۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے اپنے تجربات کے بارے میں بہت سے مضامین اور بلاگ بھی لکھے ہیں، اور ان بلاگوں کے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بعض قارئین نے، جن کا ماضی میرے ماضی سے ملتا جلتا رہا ہے، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ بعض قارئین نے مجھے لکھا کہ میری رودات پڑھنے کے بعد وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو بھی اپنے اندر ایسی ہی تبدیلی کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور ایمان سماعت فرما رہے تھے. سامعین، اگر خدا پر یقین ہے اور امام کو خدا کا نمائندہ اور حجت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنے تمام امور اپنے امام کے سپر کر دینا چاہیے اور انہی سے مدد اور نصرت کی امید رکھنی چاہیے. اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 بہمن، 16 شعبان المعظم اور 15 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں پہلوی حکومت کے کچھ اعلی عہدیداروں کو ایرانی عوام کے خلاف جرائم اور خیانت کرنے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی. اگرچہ ایران کے مسلمان عوام کی نظر میں استبدادی حکومت کے اعلی عہدیداروں کے جرائم ثابت شدہ تھے، لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اسلامی انقلاب کی عدالت کا قیام عمل میں آیا اور عوام کے ذریعے پکڑے گئے عہدیداروں پر مقدمہ چلایا گیا. پہلے مقدمے میں شاہی فوج کے 4 کمانڈروں کو عوام کے قتل عام میں، جن کا اہم کردار تھا، پھانسی کی سزا سنائی گئی. پہلوی حکومت کے اہم عہدیداروں پر بھی اس عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، جن میں سب سے اہم شاہ کا پٹھو وزیر اعظم شاہ پور بختیار تھا، جس نے امریکی مفادات کے تحت اور عوام کو تشدد کا نشانہ بنا کر 13 سال تک حکومت کی. سولہ شعبان المعظم سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقی، محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا. رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں، تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے. انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا. ابن شہر آشوب کو اپنے زمانے کی بزرگ شخصیتوں جیسے زمخشری، محمد غزالی اور خطیب خوارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی. وہ شعر گوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے. علم قرآن و حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے. سولہ 16 شعبان المعظم سن 612 ہجری قمری کو نابینا عرب شاعر اور ادیب ابن دہان کا بغداد میں انتقال ہوا. ان کو اپنے زمانے کے مروجہ تمام علوم میں جملہ فقہ، تفسیر، طب اور نجوم پر دسترس حاصل تھی. وہ بہت اچھے شعر بھی کہتے تھے. ابن دہان کو فارسی، ترکی، رومی، ہندی اور ارمنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور جب بھی ان کے غیر عرب شاگرد ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ابن دہان شاگردوں کی اپنی زبان میں معنی و مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے. ان کے ایک مشہور شاگرد 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیب یعقوت حموی ہیں. سولہ شعبان المعظم سن 1244 ہجری قمری کو ہندوستان کے ایک معروف شاعر و ادیب امیر احمد مینائی پیدا ہوئے. انہوں نے 15 سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے. امیر مینائی کے اشعار میں پختگی اور روانی ہے. نظم کی طرح ان کی نثر بھی سادہ اور سنجیدہ ہے. ان کے محاصرین نے ان کے خلوص، علم، تقوی اور انکساری کی بہت تعریف کی ہے. امیر مینائی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی بہت قصیدے کہے ہیں. ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کی تعداد 22 جلدوں پر مشتمل ہے. امیر مینائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کہی گئی مثنوی نور تجلی اور مثنوی ابر تجلی نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی مناسبت سے مجموعہ کلام شام ابد خاص طور سے قابل ذکر ہے. پندرہ فروری سن 1782 عیسوی کو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستانی ساحل پر سمندری جنگ کا آغاز ہوا. یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہی. ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ ان جنگوں کا حصہ تھی جو ہندوستان اور اس کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئیں. اس جنگ سے پہلے فرانس برطانیہ سے مدراس میں 13 ماہ تک لڑی جانے والی جنگ میں شکست کھا چکا تھا اور ہندوستان سے اپنے عزائم سے چشم پوشی کے لیے اس نے پیرس معاہدے پر دستخط کیے. لیکن جنگ کے دوبارہ آغاز نے ظاہر کر دیا کہ فرانسیسی آسانی کے ساتھ ہندوستان سے اپنے استعماری مفادات سے دستبردار نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود کہ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہنے کے بعد فرانس کے حق میں ختم ہوئی، لیکن عملی طور پر وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکا اور برطانیہ اس طرح ہندوستان میں اپنی استعماری حکومت کے ساتھ قدم جمائے رہا. پندرہ فروری سن 1808 عیسوی کو روس نے فن لینڈ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا. فن لینڈ طاقتور ملک روس کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا تھا. اس لیے اس نے روس کے حریف سمجھے جانے والے ملک سویڈن سے 12ویں صدی میں مدد طلب کی، لیکن سویڈن نے اس پر قبضہ جما لیا. 18ویں صدی میں سویڈن کے کمزور ہونے اور روس کے طاقتور ہونے کے ساتھ ہی فن لینڈ کے بعض علاقوں پر روس کا قبضہ ہو گیا، اور 15 فروری 1808 عیسوی کو روس نے فن لینڈ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا. 1917 میں انقلاب روس کے بعد فن لینڈ کو خود مختاری حاصل ہو گئی. 15 فروری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر مرزا غالب کا انتقال ہوا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب نے اپنے آبا و اجداد کا پیشہ سپاگری چھوڑ کر انشا پردازی اور شعر و شاعری کو اپنا مشغلہ بنایا اور تا حیات انہی سے وابستہ رہے۔ غالب کو بہت زیادہ خوشحالی کی زندگی میسر نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی عزت اور خودداری کے خلاف کوئی کام نہ کیا۔ 1855 میں ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ غالب جتنی اچھی شاعری کرتے تھے اتنی ہی شاندار نثر بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ہی نثر نگاری میں بھی ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے نثر نگاری کو ایک نئی زبان عطا کی اور ایک نئے اسلوب کے دھارے میں شامل کیا۔ پندرہ فروری سن 1989 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی افواج افغانستان پر 10 سال تک جارحیت کے بعد مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر اس ملک سے نکل گئیں۔ واضح رہے کہ 1979 میں سوویت فوجوں نے افغانستان میں روس کی پٹھو حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن مسلمان مجاہدوں نے روس کی جار فوج کا مقابلہ شروع کر دیا اور بالآخر وہ 10 سال کی دلیرانہ استقامت کے بعد اپنے ملک سے روسی فوجیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کے تبادلے کا 6ٹا مرحلہ۔ حماس کی طاقت سے امریکہ اور اسرائیل ایک بار پھر مبہوت۔ تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے 6ٹے مرحلے میں کچھ فلسطینی قیدی آزاد ہو کر رام اللہ شہر پہنچ گئے۔ پاکستان میں ٹریفک حادثے میں معروف منقبت خان سمیت 10 افراد کے جاں باز ہونے کے بعد فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ اور ہندوستان کے ضلع پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میں ایک بار پھر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔
اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا چھٹا دور انجام پانے کی خبر دی ہے۔ عالمی ریڈ کراس کی گاڑیاں جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں داخل ہوئیں تاکہ جنگ بندی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے چھٹے دور کے تناظر میں 3 صہیونی قیدیوں کو تحریک حماس سے اپنی تحویل میں لیں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ غلاف غزہ کے رعیم علاقے میں قیدیوں کو تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ دریاسنا میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی استقامت نے مختلف قسم کے 10 ہتھیاروں کی نمائش کی ہے، جسے جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرائے القدس اور تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین اقسام بریگیڈ نے طوفان الاقصی آپریشن کے دوران غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ الاقصی بریگیڈ کے ایک ذریعے نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ قیدیوں کی حوالگی ایک اسرائیلی گاڑی کے ذریعے انجام پائے گی، جو اس نے 7 اکتوبر 2023 کے آپریشن میں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی ہے۔ تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے چھٹے مرحلے میں کچھ فلسطینی قیدی آزاد ہو کر رام اللہ شہر پہنچ گئے ہیں۔ صہیونی حکومت نے تحریک حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے تناظر میں کچھ فلسطینی قیدیوں کو اوفر جیل سے آزاد کر دیا ہے، جو رام اللہ شہر پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق 10 فلسطینی قیدی آزاد ہو کر رام اللہ پہنچ گئے ہیں۔ رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں نے بتایا کہ صہیونی حکومت نے ان پر انواع و اقسام کے سخت ترین تشدد کیے ہیں۔ ان قیدیوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی داخلی سیکیورٹی کے ادارے شباک کے حکام نے انہیں دھمکیاں بھی دی ہیں۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مصر غاصب صہیونی حکومت فلسطین کی تحریک حماس کے سامنے اپنے جارحانہ اور غیر قانونی اقدامات سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اسے مزید ضمانتیں دینے پر مجبور ہو گئی۔ ارنا نیوز نے تحریک حماس کے ترجمان حاسم قاسم کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انجام پانے والے معاہدے کے نفاذ پر عمل درآمد کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے صہیونی حکومت نے حماس کو مزید ضمانتیں فراہم کی ہیں۔ حازم قاسم نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خبر دی اور کہا کہ ہمیں صہیونی حکومت کی جانب سے معاہدے کے نفاذ کے حوالے سے کچھ نئی ضمانتیں ملی ہیں۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ طے شدہ معاہدے پر ہو بہو عمل کریں، اور دباؤ چاہے جتنا بڑھ جائے ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حازم قاسم کا کہنا تھا کہ حماس جنگ بندی معاہدے اور طے شدہ وقت کے مطابق اس کے تمام مراحل پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ ترجمان حماس نے کہا کہ صہیونی حکومت ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول پر اتری ہوئی تھی، مگر ہم نے اسے اپنے مطالبات منوانے پر مجبور کیا ہے۔ 15 مہینوں تک غزہ میں خون خرابہ کرنے کے بعد ان دنوں صہیونی حکومت فلسطین کے مغربی کنارے میں خون کی ہولی کھیلنے میں مصروف ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران مزید 4 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ 4 میں سے 3 نوجوان مشرقی طول کرم کے علاقے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں صہیونی دہشت گردوں کی براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنے، اور صہیونی ان کے جنازوں کو لواحقین کے حوالے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ شہدا کی عمر 22 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ صہیونی دہشت گرد اپنی حالیہ جارحیت کے دوران صرف طول کرم کے علاقے میں 11 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر چکے ہیں۔ ان شہیدوں میں 1 حاملہ خاتون سمیت 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک نوجوان کو نابلس شہر کے شرقیہ علاقے میں گولی مار کر شہید کیا۔ بعض ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گرد اس بار اپنی جارحانہ پالیسیوں کو اور زیادہ سخت کرتے ہوئے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کرنے سے زیادہ ان کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ صہیونی حکومت کے اس بیان پر کہ اگر تل ابیب اور قاہرہ میں جنگ ہوئی تو مصر کے العالی ڈیم پر حملہ کر کے اس کو برباد کر دیا جائے گا، ایک مصری رکن پارلیمان نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے نے مصر کے ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان مصطفیٰ بکری نے مصر کے العالی ڈیم پر حملے کی صہیونی دھمکی کے جواب میں کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسا کوئی اقدام کیا تو مصری دوسرے دن تل ابیب میں ہوں گے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مصریوں کو نہیں جانتے ہو، اپنے فوجیوں کو دیکھو کہ حماس اور فلسطینی مجاہدین نے انہیں کس انجام سے دوچار کیا ہے۔ مصر کے اس ممتاز تجزیہ نگار اور رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ کوئی مصر کے قریب بھی آیا تو اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ انہوں نے صہیونی حکام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اور تل ابیب سے طیارہ اڑ کر آسمان پہنچ جائے گا؟ قابل ذکر ہے کہ ایک صہیونی میڈیا نے جو فوجی خبروں کے حوالے سے کام کرتا ہے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت مصر کے العالی ڈیم پر حملہ کر سکتی ہے اور اس ڈیم کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں تباہ کن سیلاب آئے گا۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا حملہ ہونے کی صورت میں یمنی فوج ملک کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ اس دوران یمن میں ایک بار پھر یمن کے مختلف شہروں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ یمنی وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے دسیوں ہزار کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یمنی مسلح افواج امریکہ اور صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دارالحکومت صنعاء میں فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہونے والے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یمن کے وزیر دفاع میجر جنرل العاطفی نے کہا کہ یمنی مسلح افواج عبد المالک الحوثی کے حکم کے مطابق امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے خلاف کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے بھائیوں کی حمایت میں اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو روکنے کے لیے دشمنوں پر تباہ کن حملے کریں گے۔ قبل ازیں دسیوں ہزار یمنی عوام نے ایک بار پھر غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی حکومت اور امریکہ کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ دسیوں ہزار یمنی عوام غزہ اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت میں دارالحکومت صنعاء کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں من جملہ سعدہ میں سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ یمنی مظاہرین نے غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے امریکی منصوبے کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران کی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کی وزارت صنعت و معدنیات و تجارت کے کمیشن برائے فروغ تجارت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ رواں ایرانی سال کے ابتدائی 10 مہینے میں پڑوسی ملکوں کے ساتھ ایران نے 69.7 ارب ڈالر کی مالیت کے 9,35,00,000 ٹن سے زائد سامان کی تجارت کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مالیت کے لحاظ سے ایران نے 15 پڑوسی ملکوں کے ساتھ 59,65,67,995 ڈالر کی تجارت کی ہے۔ ایران کے کمیشن برائے فروغ تجارت کے ترجمان نے بتایا کہ اس مدت میں ایران نے اپنے 15 پڑوسی ملکوں کو 29,78,00,000,000 سے زائد مالیت کا 7,53,00,000 ٹن سے زائد سامان برآمد کیا ہے، جس سے گزشتہ برس کی اسی مدت میں انجام پانے والی برآمدات میں وزن کے لحاظ سے 28% اور مالیت کے لحاظ سے 24% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ٹریفک حادثے میں معروف منقبت خان سمیت 10 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے 7 شریف روڈ حادثے میں گلگت بلتستان کے معروف منقبت خواں خواجہ علی کاظم، شہید علامہ حسن ترابی کے بیٹے زین ترابی اور سید علی جان رضوی سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والے تمام افراد خیر پور میں جشن ولادت امام زمانہ جل تعالی فرجہ الشریف میں شرکت کے لیے خیر پور گئے تھے۔ گلگت بلتستان کے معروف منقبت خواں خواجہ علی کاظم اور سید علی جان رضوی کی میتیں جب اسکردو پہنچیں تو کہرام بپا تھا۔ ہزاروں افراد نے جلوس جنازہ میں شرکت کی اور اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر نواب شاہ میں وین الٹنے کے نتیجے میں 5 مسافر جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے اس واقعے میں 10 دیگر افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی ہے۔ ابھی تک اس حادثے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا، تاہم ابتدائی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ تیز رفتاری کے باعث یہ حادثہ رونما ہوا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 15 تکفیری دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 4 فوجی جوان بھی جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیڑا اسماعیل خان کے علاقے ہتالہ میں خفیہ اطلاعات ملنے پر دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا اور 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے۔ ادھر شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ میں کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران 4 پاکستانی فوجی جوان مارے گئے۔ آپریشن میں لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف بھی آپریشن کی قیادت کر رہے تھے۔ ہندوستان کے ضلع پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میں ایک بار پھر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ میلے کے سیکٹر 18 اور 19 کے درمیان کئی پنڈالوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کا کام شروع کر دیا۔ فی الحال اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس سے قبل بھی 9 فروری کی رات مہا کمبھ میلے کے سیکٹر 23 میں آگ لگ گئی تھی، جس کی وجہ گیس سلنڈر کو بتایا گیا تھا۔ 9 فروری سے 2 دن پہلے بھی مہا کمبھ میلے کے علاقے میں آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد سیکٹر 18 کے شنکراچاریہ مارگ پر واقع کیمپ میں آگ بھڑکی تھی، جس میں کئی خیمے جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ مہا کمبھ میں اب تک مختلف وجوہات سے آتی زدگی اور بھگدڑ کے متعدد واقعات میں درجنوں ہندو عقیدت مند ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی بدنام زمانہ جیل گوانٹانامو میں خفیہ حراستوں اور غیر قانونی تارکین وطن کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے الزام میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ امریکی سول لیبرٹیز یونین اور کئی امیگرینٹ حقوق کے حامی گروپس نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مذکورہ مقدمہ اس لیے دائر کیا ہے تاکہ حراست میں لیے گئے ان تارکین وطن تک رسائی حاصل کی جا سکے جنہیں گوانٹانامو بھیجا گیا ہے۔ اے سی ایل یو کے مطابق ان تارکین وطن کو وکلا تک رسائی اہل خانہ سے رابطے کے بغیر زیر حراست اور دیگر بنیادی حقوق سے محروم رکھنا امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مقدمے میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ گوانٹانامو بے میں کل کتنے تارکین وطن کو رکھا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشق نبی میں اے